سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
لا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ مائدہ کی 15ویں آیت کا آخری حصہ قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئی ہے. نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. حالانکہ آیت میں خطاب اہل کتاب سے ہے، لیکن یہ جملہ مستقل طور پر بھی اپنے اندر پیغام رکھتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. قرآن مجید قیام قیامت تک انسانوں کی ہدایت والی کتاب ہے. ہر زمانے کی ضرورت کے تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید نے خود اپنی خصوصیات مختلف انداز میں خود قرآن میں بیان فرمائی ہیں. یہ ذکر ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہے، بغیر طہارت کے اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. قرآن نور ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن آمر بالمعروف ناہی عن المنکر ہے، قرآن مجید ارشاد ہے، قرآن مجید برہان ہے، فرقان ہے، اور قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. قرآن مجید میں ہر خوش کو تر پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عترت رسول، اہل بیت رسول، جن کو وارث رسول کہا گیا، وہ جو قرآن مجید کے مفسر بھی ہیں، معلم بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، اور قرآن مجید کے وارث بھی ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کے کردار کے نور میں قرآن کی تحریر کو پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن و عترت سے تمسک ہی دنیا و آخرت کی نجات کا ضامن ہے. خصوصیت کے ساتھ 40 کی تاریخیں ہیں. دنیا بھر سے لوگ جوق در جوق مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آج کے اگر دنیا کے حالات ہم دیکھیں تو مختلف مقامات پر خون خرابے ہو رہے ہیں، انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہے، اور مختلف جنگیں ہیں، کشمکشیں ہیں، بحثیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کیا کہیں خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ تو نہیں ہونے والی ہے، کہیں شروع تو نہیں ہو چکی ہے، اور کیا ہوگا. ان تمام بحرانوں کے دوران، تمام ہنگاموں کے دوران، پھر بھی کربلا ایک ایسا مرکز ہے کہ جو دنیا کو امن کا پیغام دے رہا ہے، اور کربلا ایسی سرزمین ہے جو اپنی جاذبیت اور اپنی کشش کے ذریعے سے دنیا کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ایک تو امام حسین کی شہادت کا مقصد، اور پھر مقصد کربلا کو عام کرنے کا جو ذریعہ ہے، دونوں باتیں، دونوں پرکشش ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد، ظاہر ہے کہ بڑی تفصیلی گفتگو اس پر ہوتی رہتی ہے، ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی۔ خود مولا ابا عبداللہ الحسین نے جو دستاویز بنائے، جو بیان فرمایا، اصلاح امت جد اور انسانوں کی اصلاح، نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، اور انسانوں کو انسانی اصول اور اقدار یاد دلانا، انسانی سماج میں عدل و انصاف کا قیام، اور دوسری جانب جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، جو مقصد امام حسین کو دنیا تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ عجیب پرکشش ہے۔ یعنی عزا کے ذریعے سے، غم کے ذریعے سے، نوحوں سے، گریے سے، ماتم سے، مرثیے سے، زیارت کے ذریعے سے مولا ابا عبداللہ الحسین کا پیغام دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور بھی ذرائع ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جہاں فرش عزا کی بات ہوتی ہے، تو غم کے ذریعے سے پیغام پہنچانا، ایک تو اپنے وجود کو نورانی بنانا اور دوسروں تک بھی پیغام پہنچانا۔ غم کی خصوصیت یہ ہے کہ غم میں دشمنی نہیں ہوتی، غم میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، غم میں جلسی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی ظالم طاقتیں اس غم کی بھی دشمن نظر آتی ہیں۔ ہم نے، جیسے فرض کریے آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا ہوگا کہ خدا نخواستہ کسی گھر میں میت ہو گئی ہو، اور میت کی کہ گھر والے، رشتہ دار اس کے غم میں رو رہے ہوں، تو اگر تھوڑا سا رونے کی آواز بڑھ گئی تو کوئی پولیس میں رپورٹ درج کروا دے، کوئی شکایت کروا دے، یا غم کی وجہ سے، اظہار غم کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ اس کے برخلاف جب خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کے گھر میں پارٹی ہو رہی ہے، پارکنگ جام ہو رہی ہے، رش زیادہ بڑھ رہا ہے، آوازیں پھیل رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ لوگ شکایت کروا دیں، ناراضگی کا اظہار کریں، یا کہیں کہیں جو ہے وہ خوشیوں کے ضمن میں جلسی، حسد، کمپٹیشن، رقابت، یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ لیکن غم کے اظہار کے نتیجے میں دشمنی نہیں دیکھی جاتی۔ بس یہی تمہید عرض کر کے آگے بڑھنا ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے دشمنی کا اظہار خود بتاتا ہے کہ عزائے امام حسین صرف گریہ کا نام نہیں ہے۔ صرف گریہ ہوتا تو ظالم کو اس سے بے چینی نہیں ہوتی، یہ صرف گریہ نہیں ہے بلکہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز احتجاج ہے، مظلوم کی جیت کا اعلان ہے، کربلا اور امام حسین کی جیت کا اعلان ہے، اور ظالم کے ذلیل ہونے کا اعلان ہے۔ اور یہ نشانیاں جتنی بھی مناسک عزا اور مراسم عزا کی ہیں، ان سب نشانیوں کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، یہ سمبل ہیں وفا، صبر، استقامت اور حوصلے کی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو حقانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ زیارت کی دشمنی، زیارت گاہوں سے دشمنی، زائرین سے دشمنی، عزاداروں سے دشمنی، اپنے آپ ایک دلیل ہے کہ غم میں، فرض کریے کچھ دیر کے لیے مان بھی لیں کہ کسی کو یہ غم غلط نظر آتا ہے، کسی کو اس میں بدعت نظر آتی ہے، بہت نیوٹرل ہو کر کے بھی ہم سوچیں، ٹھیک ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی کی غلط سوچ ہے، کسی کا غلط نظریہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو کیا دنیا میں ہر وہ شخص جس کو دوسرے کا نظریہ نہیں پسند ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے؟ ایک قوم دوسری قوم کو قتل کر رہی ہوتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو غم پر، عزاداری پر نظریاتی اعتراض بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ قتل و غارت گری تو نہیں ہو سکتا۔ یہ عزا کے خلاف، زیارت کے خلاف اور ذکر امام حسین کے خلاف اتنی شدت سے مقابلے پہ اتر آنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ عزا امام حسین خود احتجاج ہے، یہ ظلم کے خلاف آواز ہے، اس کے اندر پیغام ہے، یہ زندگی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں۔ اور یہی مقصد ہے جو ہمارے جذبات کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. اس بارگاہ میں ہم آتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہاں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے, اپنے ایمان میں حرارت, اپنے ایمانی حرارت میں اضافہ کرنا ہے, اور کربلا والوں سے قریب ہونا ہے, اور درسگاہ کے اعتبار سے یہی سب سے بڑی درسگاہ ہے. جیسے مشہور روایتوں میں جو بیان کیا گیا کہ دینی طالب علم یا کوئی بھی طالب علم, کوئی اسٹوڈنٹ قدم رکھ کے علم کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے بالوں پر بچھا دیتے ہیں. اور آیت اللہ جواد یعمولی حفظہ اللہ کے بقول, ظاہر ہے کہ فرش عزا سے بہتر کوئی اور مدرسہ نہیں ہے. تو جو فرش عزا پہ آ رہا ہے وہ فرشتوں کے پروں پر اپنے قدم رکھ رہا ہے, اور جب فرشتوں کے پروں پر اپنے قدم رکھ رہا ہے تو یہ فرشتوں کی مثال, یا یہ کہنا کہ ملائکہ کے بالوں پر پر وہ چل کے آ رہا ہے. جب ملائکہ اور پر کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرش عزا پہ آ رہا ہے وہ پرواز کرنے کے لیے آ رہا ہے, وہ آگے بڑھنے کے لیے آ رہا ہے, وہ بلندی پہ جانے کے لیے آ رہا ہے, وہ بلندی پہ جائے گا. اور جب پرواز کر کے بلندی پہ جائے گا تو یہ ظاہر ہے کہ جسمانی اڑان بھرنا تو نہیں ہے, جسمانی پرواز تو نہیں ہے, جسم سے تو یہاں سے کوئی پرواز نہیں کر رہا ہے. تو انسان کی فکر پرواز کرے گی, انسان کی روح آگے بڑھے گی, انسان کی معنویت آگے بڑھے گی, انسان کی فکر آگے بڑھے گی. تو اس کی خصوصیت یہ ہے دنیا کے اندر, جیسے اگر فرض کریے کوئی مادی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے مال میں, دولت میں, عہدہ اور منصب اور مقام میں, تو کہیں نہ کہیں کسی کی کامیابی میں کسی کی ناکامی بھی ہوتی ہے. سلام علیکم. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. آپ حضرات درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ قبلہ و کعبہ کی نگرانی اور ان کی سرپرستی میں ہمارا یہ ذکر جاری ہے. جتنی آپ کی توجہ بہتر طریقے سے مبذول رہے گی اتنا ہی ٹائم کے اندر گفتگو تمام کرنے کی امید زیادہ رہتی ہے, اور اگر تھوڑا سا کانٹیکٹ کم ہو گیا تو ٹائم لمبا ہو سکتا ہے. تو ٹائم کے اندر ختم کرنا ہے انشاءاللہ, تو آپ کی توجہ ہمارے ساتھ رہے. مل کر ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. حالانکہ میرا تو جی چاہتا تھا کہ قبلہ و کعبہ برادر بزرگوار مولانا احتشام صاحب سے استفادہ کروں, اب ظاہر ہے کہ اعلان ہو چکا ہوتا ہے اور پروگرام ہے تو ان کی اجازت سے آنا پڑا, ورنہ بہتر یہی ہے کہ جب پانی ہوتا ہے تو تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جہاں لائق اور قابل شخصیتوں کا وجود ہے تو وہاں چھوٹے طالب علموں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ آغا صاحب کی بزرگی اور آپ حضرات کی سماعت ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ, تو گفتگو آگے بڑھیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جب فرشتے بالوں پر بچھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تمثیل, یہ مثال دینا کہ آپ فرش عزا پہ آ رہے ہیں یہاں اور مہمان بن کر کے دین لینے کو آ رہے ہیں, مولا اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے جناب زینب کے قائم کردہ مدرسے سے استفادے کے لیے آ رہے ہیں, تو یہاں جب فرشتوں کے بالوں پر چل کے آتے ہیں تو پرواز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی مادی ترقیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی کی کامیابی میں دوسروں کی ناکامی کا امکان ہوتا ہے. میں سادی سی مثال دوں, ظاہر ہے جس جگہ پہ روڈ پہ جہاں پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے, جہاں پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, اس حصے کو تو اتنا آکیوپائی کیا ہوا ہے, ایٹ دی سیم ٹائم کوئی اور گاڑی وہاں پہ نہیں چل سکتی, تو آپ ایک حصے کو کور کر جاتے ہیں, اس حصے پہ کوئی اور چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بہت سی اور دوسری مثالیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی کی کامیابی میں کسی کی ناکامی رہتی ہے. پریسیڈینشیل الیکشن ہو رہا ہے ابھی سے تیاریاں, کانٹیسٹ, پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کے معقول یا نامعقول سے بیان بھی سننے میں آتے رہتے ہیں. سب تو نہیں جیت جاتے, ایک کو جیتنا ہے تو دوسرے کی ہار ہونی والی ہے. میچز میں, اسپورٹس میں کہیں نہ کہیں کسی کی جیت میں کسی کی ہار ہے. اداروں میں فرض کریے, یا مال میں بھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے, ضروری کہ ہمیشہ ایسا ہو, فرض کریے بہت سے دولت مندوں کی دولت مندی میں کہیں نہ کہیں دوسروں کے حقوق پوشیدہ رہتے ہیں, دوسروں کی غربت اس کے اندر رہتی ہے. تو یہ کیفیتیں دنیا کی مادی ترقی میں ممکن ہے کہ کسی کو مادی فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کو نقصان بھی ہو, لیکن جب معنوی ترقی ہوتی ہے تو معنوی ترقی میں کسی کا نقصان نہیں ہے. ہم پرواز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں فرش عزا سے, تو ہماری یہ پرواز کسی اور کی پرواز کو روکتی نہیں ہے. یا آپ کو ثواب مل رہا ہے تو دوسرے کا ثواب کم نہیں ہوتا ہے, یہاں کوئی ٹکرانے کی بات نہیں ہے، سب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی اس تحریک میں جاری رہتے ہیں. السابقون السابقون، اب جس کا جتنا ظرف ہے وہ بارگاہ حسینی سے اتنا حاصل کرے اور اپنے ظرف کو بڑھانے کی کوشش کرے. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد بارگاہ میں. تو عنوان تو ہے مجلس اذائے حسین کا، اربعین کی تاریخیں ہیں اور بات قرآن کی، انبیاء کی، اولیاء کی، اخلاقیات کی، قانون کی. قرآن مجید معجزہ ہے، قرآن مجید کی حقانیت کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال سے قرآن مجید تحدی کر رہا ہے. تحدی کرنا یعنی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے بارے میں، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن کی حقانیت کے بارے میں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو قرآن مجید کا کوئی جواب لاؤ، قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ. آپ کی سنی سنائی باتیں اور ہم سب جانتے ہی ہیں، اس لیے میں اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں. قرآن مجید سیکنڈ سٹیپ میں، دوسرے مرحلے میں کہتا ہے کہ اگر تم کو قرآن مجید کی حقانیت اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں شک ہے، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، تو قرآن مجید کے 10 سوروں کا جواب لاؤ. بعشر سور، 10 سوروں جیسی کوئی کتاب، کوئی مجموعہ بنا کے لاؤ. اور آخری حد کر دی قرآن مجید نے، قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم کو قرآن کی حقانیت پر شک ہے تو قرآن کی کسی ایک سورے کا جواب لاؤ، ایک سورے کا جواب لاؤ. اور آج تک قرآن اپنے آپ یہ چیلنج کر رہا ہے، اس کو قرآنی اصطلاح میں تحدی کرنا، دنیا کے سامنے چیلنج کرنا کہتے ہیں. قرآن چیلنج کر رہا ہے اور اگر یہ نہیں لا سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا. دیکھیے جی، بہت سادی سی بات ہے، بڑی بہت ہی سادہ فارمولہ ہے، اس میں جنگ اور جدال اور جھگڑے اور فساد کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظریاتی بات ہے. 1400 سال سے قرآن آج تک کہے جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن کے مقابلے، قرآن کی حقانیت پر شک ہے، تو تم قرآن کا کوئی ایک سورہ، جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسا ایک سورہ لے کے آؤ. اچھا تم ایک آدمی نہیں، دو نہیں، پورے سکالرز مل کے، سب جتنے ہیں، پوری دنیا مل کر، سب مل کر کے قرآن کا ایک سورہ لاؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے اور قرآن کی حقانیت کو مان لینا چاہیے. اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے زیادہ لاجیکل، اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ واضح کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ جب تم نہیں لا سکتے ہو تو مان لو. دنیا نے قدیم زمانے سے لے کر آج تک کتنی کوششیں کی، کبھی رسول اللہ کے کردار پہ شادیاں اتنی ہوئیں سوال اٹھایا، تو کبھی رسول اللہ کی عظمت پہ، تو کبھی قرآن کی حقانیت پہ، کبھی آج تک دیکھیں تو بھائی اسلام ہی دہشت گردی ہے، اسلام از اکول ٹو داعش. بھائی اسلام آج کے میڈیا میں آپ جیسے ہی کھولیں گے، سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے اس دہشت گردانہ کاروائیوں کی، وہ یہ تو ہے ہی کہ کتنے بے گناہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے، لیکن اس سے بڑی دردناک بات اور دردناک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کام کو اور ان غیر انسانی حرکتوں کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اتنا میڈیا میں سب، یہ سب کرنے کے بجائے قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب لائیں، کوئی 10 سورے لائیں، کوئی ایک سورہ لائیں. کوشش تاریخ میں ہوئی بھی لیکن آج تک دنیا کامیاب نہیں ہو سکی. ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی چیلنج ہو، دیکھیں فرض کریے کہ اگر کوئی بہت اچھا تقریر کرنے والا ہو، آپ کو تقریر پسند بھی آئے، ہماری طرح نہیں، ہم تو ایسے بول لیتے ہیں، کچھ حدیث کچھ آیت سنا دی، تو بہت اچھا تقریر کرنے والا ہو، آپ کو تقریر پسند بھی آ رہی ہے، لیکن وہ چیلنج کرنے لگے کہ جیسی میں تقریر کرتا ہوں ایسے کوئی اور تقریر نہیں کر سکتا، تو وہاں ایک طرح کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. کوئی بہترین شاعر شعر کہنے کے بعد کہہ دے گا، اب جیسے میں نے جو شعر کہہ دیا قلم ٹوٹ گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ابھی تک جتنی واہ واہ ہو رہی تھی، ایک دم سے لوگوں کے ذہن بدلنے لگتے ہیں، کیا بھائی تم نے کیا کہا، کیوں نہیں ہو سکتا. کوئی آرٹسٹ ایک آرٹ اپنا بنانے کے بعد دعویٰ کر دے کہ جو آرٹ ہم نے بنایا ویسا کوئی اور نہیں بنا سکتا. کسی بھی فن میں، کسی بھی ہنر میں جب کوئی چیلنج کر دے کہ میں نے جو کیا کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ تھوڑی سی مخالفت ہوگی، یا مخالفت ہو نہ ہو اس کے رد عمل میں فوری طور پر اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. ایک شاعر کے شعر کے جواب میں کوئی اور شعر کہے گا، ایک آرٹ کے مقابلے میں کوئی اور آرٹ لائے گا کہ ہم یہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں، ہم یہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں، ہم یہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں. قرآن مجید نے تین مرحلوں میں اسٹپ بائی اسٹپ چیلنج کیے اور آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی حقانیت پر شک ہے تو کوئی قرآن جیسی کتاب لاؤ. دیکھیں ہمارے پاس کیا خزانہ ہے اور کتنا بہترین خزانہ ہے, اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اب یہ بات اور غور کرنے کی ہے کہ اس خزانے سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری عملی زندگی میں, ہماری ذاتی زندگی میں, ہماری سیاسی اور سماجی زندگی میں, ہماری اجتماعی زندگی میں. مگر قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہے کہ اس پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن مجید خود بھی چیلنج کر رہا ہے اور آج تک دنیا جواب نہیں لا سکی, اور چیلنج ہونے کے باوجود, لاکھ کوشش ہونے کے باوجود, کیونکہ چیلنج کا اثر ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں یا اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, نہ لا پانا یہ پوری کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے اس سے بڑی کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کا ہم پلہ ہے کردار اہل بیت, اور یا بلکہ لفظ روایت, روایت کے الفاظ سے میں اگر آپ کی خدمت میں الفاظ عرض کروں تو جیسے کہا گیا امیر المومنین کے لیے کہ یہ عدل قرآن ہے یا معادل قرآن ہے, ہم پلے قرآن. جیسے قرآن کا جواب نہیں ویسے کردار اہل بیت کا جواب نہیں, جیسے قرآن کا جواب نہیں ویسے عظمت اہل بیت کا جواب نہیں, جیسے پورے قرآن کا جواب نہیں ویسے اہل بیت اطہار کے پورے کردار کا جواب نہیں, جیسے جزوے قرآن کا جواب ممکن نہیں ویسے کسی ایک عمل اہل بیت کا جواب نہیں ہے, ایک عمل کا جواب نہیں. آپ دلیل مانگیں گے, دلیل بہت سادی ہے, بہت سادی دلیل ہے, نہ پوری زندگی کا جواب ممکن ہے خانہ کعبہ میں ولادت سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک, نہ ایک عمل کا جواب. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, ایک ضربت علی کی خندق کے دن دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے, جس کی ایک عبادت, ایک عمل دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہو اس کی پوری زندگی کی کیا قیمت ہوگی. آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا. تو جہاں قرآن چیلنج کرتا ہے وہیں جگہ جگہ پہ مولا کائنات بھی کچھ چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی ممبر پہ جا کے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, مجھے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے, لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں, اس سے پہلے کہ تم مجھے گنوا دو, اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھوں سے میں جاؤں, نہیں تم گنوا دو, تم مجھے نہ پاؤ. قبل ان تفقدونی پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. عجیب بات ہے, ظاہر ہے کہ یہ باتیں مسلسل بیان ہوتی ہیں مگر پھر بھی اس میں غور کریں, تازہ تازہ نکات اور نئی نئی ترکیبیں ذہن میں سمجھ میں آتی ہیں اور اس سے نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور فخر کرنے کی بات ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں اور کیا خداوند عالم نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. کہا سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, سوال میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہو سوال میں کوئی حد نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اس کے آگے فرمایا امیر المومنین نے کہ میں تمہاری قسمتوں کو جانتا ہوں کہ تم میں سے کس کا انجام کیا ہوگا, میں قیام قیامت تک رونما ہونے والے حالات کی خبر دے سکتا ہوں, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. یہ کیا جذباتی باتیں تھیں. قرآن مجید میں کم سے کم حضرت عیسیٰ کے حالات آپ پڑھیں, قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ نے بھی کہا کہ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں, میں خبر دوں گا, دے سکتا ہوں. کن باتوں کی؟ بما تدخرون بما تأکلون, جو تم کھاتے ہو میں اس کی خبر دے سکتا ہوں, جو تم نے جمع کر رکھا ہے اس کی خبر دے سکتا ہوں. ہر نبی کا علم اس کی کتاب کے برابر ہوتا ہے, ہر نبی کا علم اس کے کتاب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ توریت بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, آج بھی کہاں ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید جامع الکتب ہے. تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو, یا مثلا جناب سلیمان کے واقعے کے ذمہ میں اور ملکہ سبا کے واقعے کے ذمہ میں جب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میری بارگاہ میں حاضر کرے, تو قال عفریت من الجن, جنات میں سے ایک عفریت نے, ایک نے اٹھ کے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں, من قبل ان تقوم من مقامک, اپنی جائگاہ اپنی بارگاہ سے آپ اٹھیں, میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. یہاں پہ کہا گیا کہ جائے گاہ سے اٹھنا، اور یہ موقع ایسا تھا جس میں شاید اگر جواب نہ دیتا وہ وصی سلیمان اٹھ کر، تو انسان سے جن آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. ایسے میں وقال الذی، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، ظاہر ہے کہ مسلسل سنی ہوئی باتیں ہیں تو پورے واقعے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی تفسیر کی روشنی میں ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں پلک جھپکوں، ہو سکتا ہے وہ دیر تک روکے رکھتے، کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں، آپ کے چشم زدن سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ کون تھے، یہ کون تھا؟ تو کہا یہ آصف بن برقیہ وصی سلیمان تھا، جس کے پاس 73 لیٹرز اسم اعظم کے، 73 حروف اسم اعظم میں سے ایک حرف اسم اعظم کا علم تھا. تو اللہ نے اتنی صلاحیت دی کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں جناب سلیمان کے قدموں پہ حاضر کر دیا. یہ وصی سلیمان تھا، اور جو میرا وصی ہوگا، جو میرا وصی ہے، اس کے پاس 72 حرف اسم اعظم میں سے، 73 حرف اسم اعظم میں سے 72 حرف اسم اعظم کا علم ہے. وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن سورہ رات کی آخری آیت جس میں قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے، وہ 72 حرف اسم اعظم کا عالم ہے. تو جہاں ایک حرف اسم اعظم رکھنے والا چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دے، دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا، کون؟ وارث انبیاء و ائمہ. تو آپ کے خاص چاہنے والوں کو جب آواز پہنچے گی تو ان کا پہلا قدم ان کے گھر سے ہوگا، اور دوسرے قدم وہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کیسے اتنے لوگ اور اتنی جلدی کیسے پہنچ جائیں؟ کم سے کم اگر کسی کو قرآن پر یقین ہے تو وہ شک نہیں کر سکتا. جب وصی سلیمان وہ ایک حرف اس میں اعظم کا علم رکھتے ہوئے تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے، تو تمام انبیاء و اولیاء وارث قرآن بھی ہے، وارث رسول بھی ہے، تمام ائمہ کا وارث بھی ہے، وہ اگر چشم زدن میں اپنے چاہنے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لے تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد کی بارگاہ. تو یہ عدل قرآن ہیں، یہ معادل قرآن، یہ ہم پلے قرآن ہیں. اور قرآن مجید کو لیں، قرآن مجید پڑھتے جائیں، ان کے کردار کو دیکھتے جائیں، ان کے کلام کو دیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں. دونوں سے اگر تمسک ہے تو دنیا کی ضلالت اور آخرت کی ہلاکت سے بچ جائیں گے اور منزل نجات تک پہنچ جائیں گے. لہٰذا جیسا کہ ہم نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا، یہ جسارت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اہل بیت کو یا امیر المومنین کو ان کے دشمنوں کے ساتھ تقابل کر دیا جاتا ہے، کمپیر کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر تھے. نہیں، کمپیریزن کیا ہو؟ کیا مولا جس کے پاس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو کا علم، اور جو حاصل کائنات ہو، جو مظہر العجائب ہو، جس کی زندگی سے خدا کے صفات ظاہر ہو رہے ہوں، ہر کمال قرآنی جس کی ذات میں ہو، اور جس کے قصیدے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، اور ان کے لیے یہ بحث ہو کہ مثلا فرض کریے خلافت ان کو نہیں ملی، ان کا حق تھا، ان پہ ظلم ہوا تو ان کا حق چھین لیا گیا، یقیناً حق چھینا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی آ سکتی ہے. دنیا کے اندر ناقص شخصیتیں اگر دنیا کے نام و نمود اور شہرت اور منصب اور مقام سے اپنے نقص کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں، منصب خلافت کا علی کی بارگاہ میں آنا یہ خلافت کے لیے شرف ہے، امیر المومنین کے لیے کوئی شرف نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے لوگ آ جائیں، امیر المومنین کے لیے کوئی شرف نہیں ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے، امیر المومنین کے لیے کوئی شرف نہیں ہے کہ لوگ انہیں پوچھا کریں، لوگ انہیں یاد کیا کریں. خود مولا کائنات نے ایک مقام پہ فرمایا ہے، یہ روز عید غدیر جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں خود مولا کائنات کا فقرہ کوٹ کیا ہوا ہے، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ ولا تفرقهم عنی وحشا، لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میرے لیے کوئی عزت کا شرف، عزت کا باعث نہیں بن سکتا، لوگوں کا میرے اطراف سے ہٹ جانا میرے لیے وحشت اور مایوسی کا سبب نہیں بن سکتا. لو انتقنی الناس، اگر لوگ چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو میں کبھی مایوس ہونے والا نہیں ہے. اور اسی ضمن میں آگے بڑھ کے رسول اللہ کا وہ قول کوٹ کیا گیا ہے, یا مولا امیر المومنین آپ کا نور کبھی مخفی نہیں ہو سکتا, اور قسم ہے خدا کی کہ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اس کی قسم ہے کہ ما آمن بی, کوئی مجھ پر ایمان لایا نہیں جس نے تیرا انکار کیا, جو تیری بارگاہ میں نہیں آیا وہ کبھی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. اس کے بعد ایک جملہ ہے لعن اللہ من ساواک بمن ناواک, لعنت خدا ہو اس پر جس نے دوسروں کو تمہارے برابر لا کھڑا کر دیا, جو دوسرے کے ساتھ تقابل کرے, دوسروں کے ساتھ مساوی قرار دے, کہا نہیں ان کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں ہو سکتا, کیا کریں کہ ان کی بارگاہ میں سر جھکا کے ان کی محبت دل میں بسا لیں, ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں. عزیزو جن کو ان کے نقش قدم پر اپنے کردار کے اعتبار سے دنیا میں چلنے کی عادت ہوتی ہے وہ آخرت میں بھی جلدی جنت سے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ نقش قدم پر چلنے کی عادت. مولا کائنات کی زندگی خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین کی زندگی کے حکومت کے وہ چند سال, پانچ سال سے کم عرصہ, چار ساڑھے چار سال کچھ زیادہ کم کا عرصہ, خصوصیت کے ساتھ جس کے کرداری نقوش دنیا کے سامنے بہت زیادہ نمایاں طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں, اور جس کا اثر بہت زیادہ باقی سالوں کے علاوہ بھی اجتماعی طور پر سیاسی طور پر. مولا کائنات کا ایک فقرہ ہے, بہت مشہور فقرہ ہے, ہم نے آپ نے بارہا سنا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے, دیکھیں مثلا دنیا کا دستور ہے کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرا دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنا چھوٹا فائدہ ہے, اپنے چھوٹے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان کروا دیں. مثلا یہ جنرل مثال ہے بھائی, کسی کو ایک غلط ڈیل کروا دیں گے بہت بڑی صرف چھوٹے سے کمیشن کے لیے, اگر صرف وہی کمیشن لے لیتے تو وہ کم نقصان ہوتا, وہ پوری ڈیل غلط تھی. یا ایک جگہ پہ ایک صاحب کسی ملک میں کہہ رہے تھے کہ ان کی زوجہ کو ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا سرجری ہونے کے بعد, بعد میں پتہ چلا کہ ان کو سرجری کی ضرورت نہیں تھی, وہ صرف اس نے فیس کے لیے جو ہے اتنا بڑا آپریشن کروا دیا مثلا, حالانکہ جو مومن ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے صالح ہیں اور وہ ایک عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں, انسانی خدمت ہے اور بڑی بہترین انسانی خدمت ہے میڈیکل فیلڈ کی, لوگوں کی جان بچانا. لیکن دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے, کتنی دوا کی کمپنیاں ہیں کہ بیماری پیدا کی جاتی ہے دوا بیچنے کے لیے, ایسا بھی سننے میں آتا ہے, ہے کہ نہیں ہے دنیا کے اندر. بھائی یہ باتیں چھوڑیں, جنگیں کرا دی جاتی ہیں اسلحہ بیچنے کے لیے, ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کر دیے جائیں تاکہ فائدہ ہو. عام طور پر کمزور دنیا کا یہ دستور ہے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینا, دوسروں پہ ظلم کر دینا, کبھی چھوٹے فائدے کے لیے بڑا ظلم کر دینا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا فائدہ اپنا ہو رہا ہے تو تھوڑی سی اگر زیادتی کسی پر ہو رہی ہے تو چلیں اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں, اتنا شاید ہر کسی سماج میں عام طور پر سمجھ, چلیں ٹھیک ہے بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ تھوڑا سا کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو بعد میں ایکسکیوز کر لیں گے, کوئی راستہ نکال لیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, یہی تصور ہے جو بڑے چھوٹے کی بات اور نقد اور ادھار کی بات. عمر سعد جب امام حسین کو قتل کرنے کی بات ہوئی تو ایسا نہیں تھا کہ اس ظالم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول کا نواسا ہے, یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے, یہ رسول سے ہے اور سب کچھ. رات بھر تڑپتا رہا اور صبح ہونے سے پہلے شیطان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ اس نے کیا کہ ابھی جو نقد مل رہا ہے حکومت رائے اس کو لے لیتے ہیں, بعد میں دیکھا جائے گا, توبہ وبا کا راستہ نکالا جائے گا مثلا. یہ جو نقد, حالانکہ جن کے پاس معرفت کی نگاہ ہے وہ جہنم کو نقد دیکھتے ہیں, جن کے پاس معرفت کی نگاہ ہے وہ نیکی کی خوبی اس کا ثواب اسی وقت محسوس کرتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نقدن کچھ کامیابی مل گئی اور ادھار میں نقصان ہوا, نہیں, وہاں تو ہر جگہ ہر لمحے اور ہر قدم پر نقصان ہی نقصان تھا. لیکن تھوڑا سا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر فائدہ بہت بڑا ہے تو چھوٹے سے نقصان کو برداشت کر لیا جائے. دیکھیں فائدوں میں بڑا فائدہ کون سا ہوگا, جلدی سے نتیجہ ہم لیں. انسان نام کے لیے کیا نہیں کرتا, عام طور پر ایسا دیکھا گیا کہ لوگ دولت کے لیے ظلم کرتے ہیں, اور بعض اوقات دولت کے علاوہ نام کے لیے بھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جب نام کا شوق ہوتا ہے, نام نہیں کما سکتے تو بدنام ہو کر ہی صحیح مگر لوگوں میں چرچا رہے مثلا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. حکومت، منصب، عہدہ، مقام، فرض کریے کسی کو منسٹری مل رہی ہے، تھوڑے سے کچھ اس کو اپنے اصول سے ایک آدھ اصول پہ کمپرمائز کرنا ہے تو چلو بھائی ایک بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر بن رہا ہے، پریسیڈنٹ بن رہا ہے، فرض کریے کسی کو پوری دنیا کی حکومت مل جائے، تو سب سے بڑا فائدہ پوری دنیا کی حکومت جو آج ہے نہیں، کسی ایک شخص کی یا کسی ایک ملک کی پوری دنیا پر تو حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے طاقت کا اور کمزوری کا توازن الگ الگ انداز میں ہے، لیکن کوئی ایک فرد واحد تو پوری دنیا کا اس وقت حاکم نہیں ہے، فرض کرتے ہیں مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر کہ ہاں ٹھیک ہے پوری دنیا کی حکومت کسی کو ملے، اور چھوٹا سا ظلم، توجہ کریں سب سے چھوٹا ظلم کیا ہوگا، کم ترین ظلم کیا ہوگا، مولا کائنات کا مشہور فقرہ ہے، اگر ساتوں اقلیم کی حکومت پوری دنیا کی حکومت علی کو دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ چیونٹی کے دہن میں جو اس کی غذا ہے ناحق اس کو ہٹا دوں، اس سے چھین لوں، تو خدا کی قسم یہ علی کے لیے ممکن نہیں، یہ جملہ سنہرے الفاظ میں تاریخ کائنات پر لکھنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو چیونٹی کے دہن میں اس کی غذا کا چھلکا، یہ مثال کیوں دی گئی، امیر المومنین نے، ظاہر ہے کہ وہ امام کلام ہیں، وہ خالق نہج البلاغہ ہیں، وہ فوق کلام المخلوق کے خالق ہیں، مولا جیسے قرآن مجید کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ماں باپ کو اُف نہ کہو، اس کی تفسیر میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ اُف نہ کہو کا مطلب کم ترین اذیت پہنچانے کا کوئی طریقہ تھا تو اُف تھا، ورنہ آگے بڑھو تو اپنے ماں باپ کو مارو نہیں، اپنے ماں باپ کو قتل نہ کرو، اپنے ماں باپ کو رنج نہ دو، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دو، اپنے ماں باپ کو ڈانٹو نہیں، یہ سب الفاظ تھے، سب سے کم ترین لفظ، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کم تر کوئی درجہ ہوتا تو خدا فرماتا، اسی تصور کو لیں کہ چیونٹی ایک معمولی سا اتنا چھوٹا سا کیڑا اور اس کے دہان سے اس کی ایک وقت کی غذا، اس کا ایک ٹائم کا کھانا ہٹا دیا جائے اور پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے تو یہ علی کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے تاریخ کہتی ہے نہ ماننے والوں نے بھی امیر المومنین کو شہید عدل کہا، کہ اگر کوئی انصاف کا مکمل مجسم عملی پیکر ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے، مولا کا کردار، مولا کی زندگی کا، یہی قرآن کو اگر عملی طور پر دیکھنا ہو، جیسے رسول اللہ کے لیے کہا گیا کان خلقہ قرآن، رسول کا اخلاق کردار قرآن تھا، ویسے اہل بیت تھا، کا حقیقی طور پر اگر خدا کے صفات کو دیکھنا ہو تو امام معصوم میں دیکھو مولا کائنات کی زندگی، تو ہم کریں کیا، کہ دوسروں کے ساتھ تقابل نہیں کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ فرماتا ہے آخری کلام میں بھی اسبق بن نباتہ سے، اعینونی بورعین، میری مدد کرو اللہ کی بندگی میں، اللہ اکبر، دنیا کی مدد کرنے والا، نبیوں کی مدد کرنے والا، دین کا مشکل کشا، وہ کہتا ہے میری مدد کرو، مولا آپ کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، کہ بندگی پروردگار میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہی ولایت کا مفہوم ہے، اللہ کی بندگی میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، عجیب بات ہے، ہم فخر کرتے ہیں مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اچھا یہ بھی ایک گوشہ غور کرنے کا ہے، جہاں جہاں فخریہ انداز میں مولا نے کلام کیا وہاں وہاں اپنے بابا کا نام لیا ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، مولا کائنات کبھی کوئی بات چیلنج کے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں ابن ابی طالب کی جان ہے، میں موت سے اس بچے سے زیادہ مانوس ہوں، وہ بچہ جو اپنے ماں کے دودھ سے مانوس ہے اس سے زیادہ میں موت سے مانوس ہوں، موت میرے دامن میں آ گرے یا میں موت کے دامن میں جا گروں، جہاں کہیں آپ امیر المومنین کا فخریہ کلام دیکھیں گے وہاں مولا اپنا نام لیے بغیر اپنے بابا کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ نام بھی وہ نام ہے کہ جو قابل فخر ہے، خدا کا دیا ہوا نام ہے، بھائی نام بھی علی ہے، علی یہ اعلیٰ سے مشتق کیا ہوا نام ہے، علی کے معنی کیا ہیں، علی کے معنی ہے بلند اونچا، علی کے معنی بلندی کے ہیں، علی یعنی اونچا، چلیں کبھی جسمانی اونچائی کی بات ہوتی ہے تو کبھی جسمانی اونچائی کے علاوہ مجازی طور پر جیسے مثلا علم جہالت کے مقابلے میں بلندی ہے، سخاوت کنجوسی کے مقابلے میں بلندی ہے، شجاعت بزدلی کے مقابلے میں بلندی ہے، اخلاق پرہیزگاری بد اخلاقی کے مقابلے میں بلندی ہے۔ خداوند عالم نے نام بھی ایسا دیا، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ نے نام بھی ایسے دیے ان کو کہ دنیا ان کے نام کا جواب نہیں لا سکتی تو ذات کا جواب کیا لا سکتی، ان کے کردار کا جواب کیا لا سکتی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نام ایسا کہ جس نام کی بلندی، جتنی بلندیاں ہیں، ایک لفظ ہے علی، قرآن پڑھیں آپ، قرآن نے شجاعت والوں کی، سخاوت والوں کی، جہاد والوں کی، تقوی والوں کی، اخلاق والوں کی، صبر والوں کی، حلم والوں کی، علم والوں کی تعریف کی ہے۔ تو جتنے کمالات قرآنی ہیں، جتنے کمالات انسانی ممکن ہیں، سب کو پھیلا کر دیکھنا چاہیں تو پورا قرآن پڑھیں، اور تمام کمالات کو یکجا نام دینا چاہیں تو علی کہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بہترین نام۔ اچھا یہ اونچے ہیں، اونچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کا اثر یہ ہے اونچائی کا کہ کتنے اونچے ہیں، کتنے بلند ہیں، کتنے بلند ہیں، کوئی حد عظمت امیر المومنین لگا نہیں سکتا کہ اتنے بلند ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ذہن انسانی پہنچ کر کے کہہ دے کہ اس جگہ تک پہنچنے کے بعد ابھی عظمت کا حد نہیں لگا سکتی، لیکن لگائی جا سکتی، لیکن ایک سائن ضرور ہے۔ وہ کیا سائن ہے؟ نشانی ضرور ہے کہ جو علی والا حقیقت میں ہو گیا وہ بلند ہو گیا، اور اسی نگیٹو سائن بھی ہے کہ جو جتنا دور ہوا اتنا ہی پست اور ذلیل ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی تو وجہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کا تذکرہ ہو کہ نہ ہو، جناب قمبر کو بہت یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ علی کا غلام ہے۔ دنیا والوں کی باتیں ہوں کہ نہ ہوں، دنیا کی بڑی بڑی شہزادیاں اور نہ جانے کیسی کیسی خاتونیں گزری ہوں گی تاریخ میں، کہیں کہیں ڈھونڈ کر ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے ان کے ناموں کو، لیکن جناب فضا ہیں کہ جن کو خاص طور سے یاد کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کی کنیز ہیں، کیونکہ جن کو اس گھرانے کی غلامی اور کنیزی کا شرف مل گیا وہ دنیا کی بادشاہتوں سے آگے نکل گئے۔ دنیا کی سلطنتیں مختصر ہیں، لیکن جو در زہرا سے ملنے والا شرف ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ صرف عام انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ آسمان سے بھی ملائکہ یہاں پہ آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی جھولا جھلانے کے لیے آ رہا ہے تو کوئی روٹیاں لینے کے لیے آ رہا ہے، تو کوئی درزی بن کر کے آ رہا ہے، وہاں سے بھی سامان آتا ہے اور یہاں سے بھی جاتا ہے، وہاں سے کیا آتا ہے، یہاں سے کیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے، عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد کی بارگاہ میں، صلوات پڑھ دے محمد علی محمد کی بارگاہ میں۔ تو امیر المومنین نے بھی جہاں کہیں فخریہ انداز میں کلام کیا ہے، وہاں اپنے بابا کو یاد کیا ہے۔ اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جب کبھی کوئی فخر کرے، کوئی تعریف کی بات کرے، تو وہاں کوئی ایسا پہلو نہیں ظاہر کیا جاتا جس سے تعریف میں کوئی کمی ہو۔ میں بس سمیٹ کر کے ایک جملہ عرض کر کے آگے اپنی گفتگو کو بڑھا دیتا ہوں کہ جناب ابو طالب کا ایمان ہی ثابت کرنے میں ہم اپنا پورا ٹائم نہ لگائیں، ایسا بھی ہوتا ہے، وہی باتیں کسی نہ کسی شکل میں جناب ابو طالب کا اسلام اور ایمان ثابت کرنے میں نہیں، آگے بھی بڑھیں، جناب ابو طالب کی عظمت کے گوشے بھی ڈھونڈیں، جناب ابو طالب کے کردار کی عظمتیں۔ ایسا صرف نہیں ہے کہ مولا علی جیسا بیٹا ہونا، صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جناب ابو طالب کے لیے فخر کی بات ہے، بلکہ یوں بھی دیکھیں کہ علی کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ یہ دو طرفہ عزت ہے، یہ عزت کا دو طرفہ ٹرانزیکشن ہے۔ یقیناً مولا کائنات امیر المومنین کا باپ بننا، اس سے بڑی کوئی شرافت، اس سے بڑی کوئی عظمت، اس سے بڑی کوئی عزت، لیکن کمال یہ ہے کہ امیر المومنین خود بھی فخر کرتے ہیں کہ میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور خاص طور سے جب فخر کرنا ہوتا ہے تو اپنے بابا کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ میں چاہے جتنا بلند ہوں، میری بلندی کے ذکر میں اضافہ ہوگا جب اپنے بابا کی نسبت کو بیان کروں۔ اپنے بابا کے تذکرے سے میری بلندی کے ذکر میں اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال مولا کائنات کی زندگی، اور آپ نے فخری انداز میں بھی باتیں بیان کی، علم کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، لیکن مولا کے خاص طور سے آخری پیغاموں میں سے، اعینونی بورعین، میری مدد کرو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی بندگی میں۔ اچھا مشکل کشا کو مدد کی ضرورت ہے، مولا علی کو. قرآن مجید کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہاں اللہ بھی مدد لیتا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا. خدا مدد کا محتاج نہیں ہے، تم خدا کی بارگاہ میں ثابت قدم رہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا. ایک قدم کوشش کر کے تم آگے بڑھو تو خدا تمہیں بے انتہا دور منزل تک آگے بڑھا دے گا. یہی کیفیت امیر المومنین کی ہے. گویا اس میں پورا ولایت کا فلسفہ ہے، محبت کا فلسفہ ہے. امیر المومنین سے محبت اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم ڈھونڈتے جائیں. مولا نے کہا کہ اگر ساتوں اقلیم کی حکومت دے دی جائے تو چینٹی کے دہن سے اس کی ایک وقت کی غذا نہیں لی جا سکتی. تو علی کے چاہنے والے نہ دوسروں پر ظلم کریں گے نہ اپنے اوپر ظلم کریں گے، نہ ظالم کا ساتھ دیں گے نہ مظلوم سے دور ہوں گے. ان کی زندگی عدل و انصاف کا پیکر بن جائے گی، وہ مثالی ہوں گے عدل و انصاف کے اعتبار سے. اسی لیے فلسفہ محبت جو بیان کیا جاتا ہے، مولا علی سے اہل بیت سے محبت کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو تاکہ کمالات تمہاری زندگی میں آتے جائیں اور تم اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ اور پھر ان کے نقش قدم ڈھونڈتے ہوئے چلو تو تم بھی منزل نجات تک پہنچو گے. اس لیے تذکرے کی بات، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم منانا اور ان کو یاد رکھنا، اپنے غم کو بھلا دینا، اپنی خوشیوں کی تاریخوں سے گزر جانا، مگر ان سے تعلق کبھی نہیں دور ہو سکتا. اللہم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. ہماری زندگی ان کی زندگی سی ہو جائے، ہماری موت ان کی موت سی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے. لہذا ہم مولا علی کو یاد کرتے ہیں، مولا ابا عبداللہ حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس گھرانے کے بچوں کو بھی صرف اس لیے نہیں یاد کرتے کہ حسین کے بچے ہیں، یہ بچے ہیں نہیں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کی یہاں رشتہ داریاں ہیں، نہیں، اس عنوان سے کہ یہ قرآن ناطق کے حصے ہیں، یہ قرآن کے پارے ہیں. میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، جناب زینب کا کردار ان کی معرفت اور ان کی وحدانیت کے تصور میں دیکھیں، ایمان کی معراج کی منزل پر دیکھیں. جناب سکینہ کے کردار کو اس عنوان سے دیکھیں کہ یہ صرف ایک اپنے بابا کی چہیتی بیٹی نہیں تھی، یہ پیغام برے کربلا تھی، کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچانے والی تھی، یہ بلبل اہل حرم. ورنہ جیسے جناب فاطمہ صغرا کو مصلحتاً امام نے مدینے میں چھوڑا، جناب سکینہ کو بھی چھوڑ دیتے. کربلا کا ہر کردار منتخب ہے، سلیکٹڈ ہے، منصوبہ بند ہے، پہلے سے تیاری کے ساتھ لایا ہوا کردار ہے. جن کرداروں کی ضرورت تھی ان کو لے کر امام حسین آئے تاکہ قیامت تک کربلا کا کارنامہ زندہ رہے، پیغام چلتا رہے اور یہ تحریک جاری و ساری رہے. سکینہ کی ضرورت تھی کربلا کو، ضرورت مقصد شہادت حسین کا نام ہے سکینہ. اپنے گریے سے، اپنی آہوں سے بے ضمیروں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہے، اپنے یتیمی کے تذکرے سے اپنی حقانیت کا اعلان کرتی جائے، گویا اسلام کی حفاظت ہو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنے بابا کے لیے یہ سکینہ تھی، باعث سے تسکین تھی، ایسی بچی کہ جس کے لیے کلام اور جو روایات اور جو مناظر تاریخ میں ملتے ہیں کہیں کہیں شباہت ملتی ہے، جیسے رسول اللہ جناب سیدہ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی سیدہ ام ابیہا ہے، باعث تسکین ہے، کہیں کہیں اسی طریقے کا کلام جناب سکینہ کے لیے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو، رباب نہ ہو، مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے. یہ بچی امام حسین کی وہ بیٹی ہے کہ جو جسے امام حسین بہت چاہتے ہیں، لیکن تمام چاہتوں کے باوجود یہ بتایا امام نے اپنے کردار سے کہ تمام چاہتے بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کی ضرورت پڑیں تو ہر محبت کو بھی محبت اللہ اور محبت الہی کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے. وہ وقت کیسا تھا جب مظلوم کربلا رخصت آخر کے لیے آئے، تو جب رخصت ہو کر جا رہے تھے تو گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر بچی نے کہا تھا، بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. یہ آخری جدائی تھی. اس کے بعد خبر کیسے ملی؟ زلجناح سر پٹکتا ہوا آیا، الظلیمہ الظلیمہ الظلیمہ، بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا. زلجناح کے در خیمہ پر کھڑا ہوا، بچی نے کلام کیا زلجناح سے اور پوچھا کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا کہ نہیں پلایا گیا. خبر ملی اور اس کے بعد کیا کیفیتیں آگے بڑھی؟ سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو تماچے لگائے جاتے ہیں، ظالم وہ گوشوارے چھینتا ہے جو عید کی نشانی ہے بابا کے. اس کے بعد ملاقات، میں نے اشارہ کیا بس اسی ملاقات، سکینہ کی اپنے بابا سے ملاقات، ظاہر ہے بہت سے جگہوں پہ اس تاریخ کو, آج کی تاریخ کو جناب سکینہ بنت الحسین یا کچھ ممالک میں جناب رقیہ بنت الحسین کے نام پر اس بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ ملاقات جناب سکینہ کی امام حسین سے کس طرح سے ملاقات ہوئی جدائی کے بعد. ملاقات ایک موقع پر نہیں ہوئی, ملاقات دو حصوں میں ہوئی, دو قسطوں میں ہوئی. پہلی ملاقات کب ہوئی؟ جب خیمے جلے, خیموں میں آگ لگی, دامن جلا, بچی کے گوشوارے چھینے گئے, تو آگے بڑھتی گئی. کسی سوار نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا سکتے ہو؟ قریب آنا چاہا, کہا خبردار میرے قریب نہ آنا, ہم اہل بیت رسول ہیں. آگے بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں, یہاں تک کہ جناب زینب نے بعد میں جب ڈھونڈنا چاہا اور پہنچی تو لاش بیسر پہ بچی کو دیکھا تو فرمایا بیٹی, کسی بھی لاش کو پہچاننے کے لیے یا اس کے بدن میں لباس ہوتا ہے یا اس کا سر تن میں ہوتا ہے؟ تیرے بابا کے نہ سر تن میں ہے نہ لباس, تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں جب دامن جلا میں بابا کو پکارتی ہوئی آئی بابا, تو لاش بیسر سے آواز آئی سکینہ الہیہ الہیہ, میں اپنے بابا کے قریب آ گئی. عزادارو جناب سکینہ امام حسین کے جنازے سے متصل ہو گئی, سینے پہ سو گئی. کیا یہ ملاقات سکینہ کی مکمل تھی؟ کا ملاقات تھی مگر مکمل نہیں ہوئی تھی, اس لیے کہ سر نہیں تھا صرف پیکر تھا. اور ملاقات مکمل کب ہوئی ہے؟ جب قید خانہ شام بچی خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے, بابا تشریف لائے ہیں, اللہ اکبر. یہ وہی بچی ہے جو روز کہا کرتی تھی قید خانہ شام میں کہ ہمیں کیا ان پرندوں کے مانند گھر جانا نصیب نہ ہوگا, پھوپھی اماں کب ہمیں قید خانے سے رہائی ملے گی؟ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ قید خانہ شام میں اس وقت قیامت نمودار ہو گئی جب بچی ہائے بابا کہہ کے گریا کرتی تھی, پھوپی کے سنبھالے نہیں سنبھلتی, سید سجاد آگے بڑھے نہیں سنبھلتی. اللہ اکبر, ایک بچی اپنے باپ کو یاد کر کے تڑپتی ہے تو یزید کے کانوں تک رونے کی آوازیں پہنچتی ہیں. کیا بات ہے؟ کہ بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, وہ صرف اپنے باپ کو پوچھتی ہے, کسی کے سنبھالے کسی کے تسلی دیتے تسلی نہیں پاتی ہے. اب دربار یزید سے حکم دیا گیا, اللہ اکبر, سر امام حسین تشت میں رکھ کر لایا گیا. عزادارو سن سکو تو تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد امیر المومنین نے جناب سیدہ کی نگاہوں سے رسول کے لباس کو چھپا کے پیراہن رسول کو رکھ دیا تھا, اس لیے کہ بی بی جب بھی نشانی دیکھتی, نفسیاتی دستور بھی, جب کوئی درمیان سے اٹھ جاتا ہے تو ان کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے دکھ تازہ ہوتے رہتے ہیں. جناب سیدہ کی نگاہوں سے امیر المومنین نے رسول اللہ کے لباس کو مخفی کر دیا تھا. ایک دن جناب سیدہ نے عرض کیا, یا ابا الحسن, اے امیر المومنین, میرے بابا کے لباس کو دیکھنے کی خواہش ہے, میں پیراہن دیکھ لوں اپنے بابا کا, یاد تازہ ہو جائے, دل کو تسکین مل جائے. امیر المومنین نے جیسے ہی لباس اور پیراہن رسول کو جناب سیدہ کے سامنے پیش کیا, روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے گریا کیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی کہ بی بی کو غش آ گیا. پھر امیر المومنین نے اس پیراہن کو, اس لباس کو مخفی کر دیا, یہاں تک کہ جب تک زندہ رہی پھر اپنے بابا کا لباس نہیں دکھایا. میں کہوں گا اے شہزادی بی بی سیدہ, اے عصمت کبریٰ کی مالکہ بی بی, اپنے بابا کے لباس کو آپ نے دیکھا, آپ سے رہا نہ گیا. بی بی ذرا قید خانہ شام میں آئیے, بچی اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپتی ہے, تو تشت میں رکھ کر مظلوم کا سر لایا جا رہا ہے. اللہ, کسی بیٹی کو باپ کا یہ منظر دیکھنا نہ پڑے. جب تشت میں رکھ کر سرے ہو حسین لایا گیا اور شاید کپڑا ڈھانپا ہوا تھا, بچی نے کہا نہیں مجھے کوئی کھانا نہیں چاہیے, کوئی اور تحفہ نہیں چاہیے, مجھے تو میرا بابا چاہیے. میرا بابا آیا تھا, کہاں گیا؟ جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا گیا ایک مرتبہ بچی نے اپنے بابا کے سر مبارک کو دیکھا, لبوں پہ لب رکھ دیے. بابا, کس نے آپ کی رگے گردن کو قطع کیا؟ بابا, کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا؟ بابا, میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ بچی بیان کرتی جا رہی ہے, بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ لبوں پہ لب رکھ دیے اور اس طرح سے خاموش ہوئی. زینب شانے ہلاتی رہی, سید سجاد بازو کو ہلاتے رہے, بچی نہ جاگی. قید خانے شام میں کوہرام نمودار ہوا, پھر ایک بار رونے کی آوازیں اٹھی. اللہ اکبر, امیر المومنین کی تاریخ میں اور جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ میں بیان کیا جاتا آتا ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کے پیکر کو قبر مطہر پہ رکھا تو ایک کلام کیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ پر سلام ہو، اسی سے حالات پوچھ لیں. اور شاید زبان حال میں یہ بھی کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں، لیکن مجھے معاف کرنا، آپ کی امانت سالم نہیں رہی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مولا نے قبر بنا دی تو قبر کو مہر کرتے ہوئے مرثیہ پڑھا، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدِ فَاطِمَہَ، اب میرا غم دائمی ہے. مولا امیر المومنین آپ بھی مظلوم، بی بی سیدہ بھی مظلوم، آپ نے جب پیکر جناب سیدہ جن کے پہلو شکستہ تھے اس کو، اس پیکر کو قبر میں رکھا تو آپ کا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا، دو ہاتھ نمودار ہوئے تھے شبیہ دست رسول. اے مولا ذرا سید سجاد کو سہارا دیجئے، یہاں مظلومیت اور غربت کی ایسی انتہا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اللہ اکبر، قید خانے میں قبر بن رہی ہے. قبر سکینہ اور پیکر سکینہ کو سید سجاد قبر میں رکھ رہے ہیں، دو ہاتھ نمودار ہوئے شبیہ دست حسین. زبان حال میں امام نے کہا ہوگا، بابا آپ کی امانت سکینہ آپ کے پاس آ رہی ہے، بابا آپ کی امانت کی حفاظت نہ ہو سکی، قبر بھی بن گئی. عزادارو، قید خانہ شام سے قافلہ رہا ہو کر جا رہا تھا، لیکن اہل حرم کا دل تھا جو قید خانہ شام میں مقید تھا، دور تک جاتے جاتے جناب زینب مڑ مڑ کر قید خانے کی جانب دیکھتی اور آواز دی جاتی، شام کی عورتوں جب بھی قید خانے کے قریب آنا تو تھوڑا سا پانی میری سکینہ کی قبر پر ڈال دینا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہمارے ان قلیل اعمال قبول فرما، ہمارے قلیل ذکر قبول فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما. مالک جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، علماء کرام مراجع اعظم سب کی حفاظت و نصرت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما. مالک ہمیں اس قابل بنا کے امام کے لشکر کا اور ناصرین کا حصہ بن سکے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما تقبل
سلام کعبے دل ہا حسین جان، سلام شام ما فل ہا حسین جان، حسین جان حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای راهبر والا حسین سلام، ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، قامت را از دل و جان میپذیرم، قامت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا از آیت را حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام کعبه
حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم بر پا از یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم